أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ملك درود بجي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آئیے خیمہ نصرت امام زمان میں اس خیمے کے اصل وارث، اس دنیا کے اصل وارث امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دست دعا بلند کریں. اپنی توجہات کو مسجد جمکران کے سامنے مرکوز کریں، یہ مسجد سہلہ کے صحن میں اپنے آپ کو پائیں اور خلوص نیت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتَّعُوا فِيهَا طَبِيلًا. بر محمد و آل محمد صلوات. محترم سامعین، خواہران عزیز و برادران بزرگوار، آپ سب کو اس خیمہ امام زمان میں کہ جو ایک ادنا سی کوشش ہے ہمارے ان معتقد مؤمن متعہد منتظر حقیقی شیعوں کی جانب سے جو اس دور پر آشوب میں امام زمانہ کی یاد کو جاری اور زندہ رکھنے کے مشن اور جہاد میں مصروف عمل ہیں، سب سے پہلے میں تمام منتظمین، ان کی ٹیم، ان کی تھنک ٹیم، ان کی آپریشنل ٹیم، ان کے ایڈوائزرز، ان کے مشاور، دوسرے درجے میں اس خیمہ امام زمانہ میں مختلف فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اداروں کی جانب سے جو اسٹالز لگائے گئے ہیں اور ہر گل کی اپنی خوشبو ہے اور ہر اسٹال کا اپنا ایک انداز فکر اور زاویہ ہے کہ جو ہمیں ہر سمت سو سے مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد۔ یقیناً گرم موسم ہے، لیکن اصل گرمی ان لوگوں کے دلوں میں معجزن ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین کی ایک ایسی حرارت اہل ایمان کے دلوں میں معجزن ہے جو دا قیامت کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا حسینیوں پر موسمی حالات و تغیرات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کل اس خیمے کے لگنے کے بعد اسٹال سجائے جانے کے دوران سے لے کر سورج ڈھلنے تک اور اس کے بعد تقریباً 10:30-11 بجے تک، اور آج بھی تقریباً یہی وقت ہو جائے گا، سخت گرمی کے عالم میں ہماری مائیں بہنیں، بچے، والنٹیئرز اپنے اسلامی اور زینبی حجاب کے ساتھ سخت گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے امام زمانہ کے خیمے کو آباد رکھنے کی کوششیں مصروف تھے۔ اور یہی اس خیمے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ کوئی پیغام نوٹ کیا جائے یا نوٹ نہ کیا جائے، یہی پیغام در حقیقت دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے کافی ہے کہ سخت گرمی کے عالم میں بھی ہماری مائیں بہنیں، امام زمانہ کی منتظر خواتین در حقیقت اپنے اسلامی حجاب کے ساتھ امام زمانہ کی یاد کو زندہ کر رہی ہیں۔ میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ابتدائی کلمات تھے، اظہار تشکر تھا منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، مفکرین کے لیے کہ جنہوں نے اس خیمے کو بپا کیا، اور گزشتہ چند سالوں سے یہ کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی اس سے بہتر انداز سے صرف یہی نہیں بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسے بپا کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا۔ وہ تمام افراد کے جو ہیں شریک ہو رہے ہیں، ان کی ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جناب زینب نے ان کے سپرد کی ہے وہ ہے ترجمانی حق۔ جو کچھ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی عقل و روح میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن جو چیز آپ کے کیمرے کی آنکھ اپنی میموری میں سیو کرے گی وہ دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اور یہ چھوٹا سا کلپ جو آپ تیار کر کے پوری دنیا میں، پورے ملک میں، اس شہر میں اپنے دوست، عزیز و اقارب، اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بھیجیں گے، یہ وہ ثواب جاریہ ہوگا کہ جو در حقیقت امام زمانہ کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایسی کوشش ہوگی کہ جس کا اجر و ثواب آپ کے لیے، میرے لیے، منتظمین، مفکرین و معاونین کے لیے ان کے نام عمل میں ثبت و ضبط کیا جائے گا۔ جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے حکومت امام زمان، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں عدل و انصاف۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی یہ وہ آیت ہے کہ جو واشکاف الفاظ میں خدائی وعدے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، اور یہ ان آیات کا حصہ ہے کہ جو حضرت ولی عصر امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ یوں تو شاید 70 سے زیادہ آیات یا اس سے زیادہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، آیات ہیں کہ جو حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق، ان کے ظہور سے، ان کی حکومت سے متعلق ہیں۔ لہذا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد رب العزت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ میں اب بتا رہا ہوں، لیکن خود یہ ایک قرآنی موضوع ہے، چونکہ یہاں پر ہماری ذاکرات بہنیں بھی موجود ہیں، یہ ان کے لیے خود ایک قرآنی موضوع ہے کہ خدا نے کس کس چیز کا وعدہ کیا ہے اور خداوند عالم نے ان وعدوں کو تاریخ میں کیسے پورا کیا. کیا وہ وعدے جو حضرت نوح علیہ السلام سے تھا، یا حضرت موسیٰ، یا حضرت عیسیٰ، یا حضرت ابراہیم، یا دوسرے انبیاء سے تھا، یا ان کو جو بشارت خوشخبری دی گئی تھی وہ کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، وہ کیسے پورا ہوئی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے ایک اشرے کا، کس طرح خدائی وعدوں کو پورا کیا گیا ہے. اور کچھ وعدے مستقبل سے متعلق ہیں کہ جو اس آیت میں بیان کیے گئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرنے والے ہیں اور یوں کہوں کہ ایمان لانے والے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ ان کو حتماً اور یقیناً خلیفہ و جانشین قرار دے گا زمین میں، کہ جیسے ان سے پہلے والے لوگوں کو خلیفہ قرار دیا تھا، جیسے خدا نے پہلے لوگوں کے لیے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں جانشین بنائیں گے، خدا نے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہ وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، عمل والوں سے، کہ ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے وہ دین منتخب و پسند کر لیں گے جو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں پسند کیا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہی دین ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ رضی تو لکم الاسلام دینا، یہ وہی دین ہے کہ جس کی جامع ترین شکل در حقیقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نافذ العمل ہوتی ہے. یہ تو دین ایک حقیقت ہے، حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور وہاں سے لے کر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دین کے لیے جو دین مصطفی ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جامع ترین شکل ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے. اور اس دین کی جامعیت در حقیقت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوری ہوتی ہے. اس کی جامع ترین شکل، اس کا اپ ڈیٹ ورژن، اس کی افضلیت، اس کے تمام معنی، اس کے تمام پہلو ولایت مولا کائنات سے پورے ہوتے ہیں. ولایت مولا کائنات ایک فرد کی ولایت نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ولایت سے متعلق امور کو ہمارے سامنے مجسم کرنا ہے. اس لیے کہ ولایت صرف مولا کی نہیں ہے، مولا کائنات کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، اور یہاں تک کہ یہ ولایت در حقیقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک جاری و ساری ہے. اور اس زمانے غیبت میں یہ ولایت امام زمانہ سے منتقل ہوتی ہے، امور معاشرہ کو منظم اور مرتب کرنے کے لیے، تاکہ اس دور میں جو فتن کا دور ہے، آزمائشوں اور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں امت محمد در حقیقت اپنے راستے سے منحرف اور ڈسٹریکٹ نہ ہو، کہ جب امام تک ظاہری اور جسمانی اور فزیکلی رسائی ممکن نہیں، تو یہ ولایت امام زمانہ کے ذریعے سے امور معاشرہ و جامعہ کو منظم کرنے کے لیے ولایت فقی اور فقیہ جامع الشرائط، علماء و فقہ و مجتہدین تک منتقل ہوتی ہے. لہذا کہا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جو روزمرہ حادثات رونما ہو رہے ہیں. روزمرہ حادثات، وضو کا مسئلہ نہیں ہے، طہارت و نجاست کا مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکشن قبلہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کون سے عمل حوادث الواقعہ. امام کی حدیث دیکھیے، مرجع ہے ہمارے لیے، رجوع کرنے کا مقام ہے. امام فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، حادثہ کسے کہا جاتا ہے جو اچانک رونما کے تھے، حادثہ ہو گیا. حادثہ کو یعنی پہلے سے طے نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہوگا اور یہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اچانک سے ایک چیز رونما وقوع پذیر ہوتی ہے، اسے حادثہ کہا جاتا ہے. امام فرما وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، وہ حادثات جو واقع ہو رہے ہیں، جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جو جنم لے رہے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں ان میں فقہا کی طرف رجوع کرو جو نشانی بیان کی آپ سنتے رہتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع کی طرف آؤں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، وہ میری طرف سے تم پر اتھارٹی اور حجت ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ حجت کون بنا رہا ہے؟ جسے اللہ نے حجت بنایا. توجہ رکھیے گا، یہ میری اور آپ کی بنائی بھی حجت نہیں، فقہا کی حجت، ولی فقی کی حجت، فقیہ جامع شرائع کی حجت. کس کی حجت ہے؟ جسے اللہ نے حجت بنایا ہے، ایک. جسے اللہ نے شریعت کا پاسبان بنایا ہے، دو. جسے اللہ نے شریعت کا مروج اور منفذ یعنی نفاذ کرنے والا بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں رازہائے شریعت دی ہے کہ اے محمد آپ کو اپنے زمانے میں، علی آپ کو اپنے زمانے میں، حسن آپ کو اپنے زمانے میں، یہاں تک کہ امام زمانہ آپ کو اپنے زمانے میں، یہ اختیار تام و کامل حاصل ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہ شریعت کا حکم ہوگا. توجہ رکھیے گا، پر شریعت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، شریعت منکشف ہو رہی ہے، پردہ ہٹایا جا رہا ہے. پردہ ہٹانے والا یا کبھی محمد مصطفیٰ ہیں، یا کبھی علی مرتضیٰ ہیں، یا کبھی فاطمہ زہرا ہیں، یا کبھی امام حسن اور امام حسین ہیں، اور ہر زمانے میں امام وہ شریعت سے پردہ ہٹاتا ہے. توجہ رکھیے گا، شریعت سے پردہ. مثلا امام صادق نے کہا کہ جو کربلا کی تربت، امام حسین کی تربت جس پہ خون ہے امام حسین کا، اس پہ نماز پڑھے گا تو اس کا اتنا ثواب ہے. خوب، یہ شریعت میں اضافہ نہیں ہے، یہ طے تھا خداوند عالم کی طرف. آج امام صادق اپنے زمانے میں اس حکم شریعت سے پردہ اٹھا رہے ہیں. لہذا امام زمانہ کو یہ اختیار تام و کامل حاصل ہے کہ وہ اللہ کے جس نے ان کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا، وہ اپنے زمانے میں، اپنی غیبت کبرا کے زمانے میں، اپنی طرف سے ان تمام افراد کو کہ جن میں یہ چار بلند ترین اعلی ترین صفات پائی جاتی ہیں، ان کو اپنی اتھارٹی اور حجت اور نمائندہ قرار دے. میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس اللہ نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ محقق ہو کے رہے گا، یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، جامع عمل پہن کے رہے گا. وعد اللہ الذین آمنوا، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح پہلے والے لوگوں کو ہم نے اس سے خلاف دیا تھا، خلیفہ بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. یہاں پر ایمان والوں سے مراد ہر ایمان والا نہیں ہے، یہاں پر روایات کہتی ہیں ایمان والوں سے مراد محمد و آل محمد، اور سب سے بڑھ کر اس آیت کا مزاق حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی. اگر امام زمانہ کے لیے بھی اتنی جاندار سلوات بھیجیں گے، یہ امام اس کی حکومت آج بھی قائم ہے، لیکن یہ حکومت حکومت تشریعی نہیں ہے، حکومت تکوینی ہے. اب موقع نہیں ہے چونکہ میرے جو موضوع ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، صرف اشارے کرتا ہوں گزاروں، والا ان میں سے ہر نقطہ جو قرآنی موضوع سے متعلق ہے، حکومت حکومت تشریعی کیا ہوتی ہے، تکوینی کیا ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. صرف اشارہ کرتا ہوں گزر رہا ہوں ارباب علم و دانش کے لیے. تکوینی حکومت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خداوند عالم نے عطا کی تھی، کائنات کے راز، یونیورس اور کائنات کے راز اور اسرار آپ کے اختیار میں تھے، ہوائیں آپ کے اختیار میں تھیں، پرندوں کی بولیاں آپ کو آتی تھیں، جی جانوروں پہ حکومت آپ کی تھی، انسانوں پہ حکومت آپ کی تھی، آپ کے یوں کہوں کہ دربار میں ایسے افراد موجود تھے جس کے بعد علم من الکتاب تھا، علم من الکتاب تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یا مثلا آصف برخیہ نے کہا کہ مثلا میرے پاس یہ علم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ تکوینی حکومت ہے کہ جو در حقیقت خداوند عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. اور پھر اس کے کئی مثالیں ہمیں رسول اللہ کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے، اس ولایت تکوینی کی، امام متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا،
اور تمام ائمہ کے سوانح حیات میں ہمیں اس ولایت تکوینی یا حکومت تکوینی کا ایک مثال ملتی ہے, اور کئی مثالیں ملتی ہیں. یوں کہوں یہ حکومت تشریعی سے الگ ہے. حکومت تشریعی یعنی حکومت دینی کہ جس میں امام یا معصوم یا خدا کا نمائندہ مسجد قضاوت پر ہو, تمام امور مملکت اور انسانیت اس کے پاس ہوں اور وہ جو حکم دے اسے پورا کیا جائے. کیونکہ تاریخ میں انبیاء کے ساتھ بھی اور ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی کہ موقع ملا, مثلا امام علی کو موقع ملا لیکن امام علی کی بات مکمل طور پر اطاعت نہیں کی گئی, اس بنا پر امام علی کو حق نہیں تھا کہ وہ معجزوں کے ذریعے سے حکومت کریں. امام زمانہ کو بھی اور کسی بھی معصوم کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ معجزات کے ذریعے سے حکومت کرے. حکومت تشریعی یعنی جو اختیار و طاقت و توانائی اور انرجی اور عقل تمہارے پاس ہے, جو انصار اور جو مدد کرنے والے اور جو دوست اور چاہنے والے تمہارے پاس ہیں ان کے ذریعے کوشش کرو, کامیاب ہو جاؤ, فتح بہت اچھا ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کامیاب ہوئے, امام علی ایک زمانے میں کامیاب ہوئے لیکن دوسرے اسی اقتدار کے زمانے میں, اسی ظاہری حکومت کے زمانے میں مولا علی کی گردن پر تلوار رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے مولا علی آپ کافر ہو گئے, آپ دین سے منحرف ہو گئے, نعوذ باللہ. توجہ رکھے گا, وہاں پہ مولا علی معجزات کے ذریعے سے حکومت نہیں کرتے, ظاہری حکومت. امام حسین معجزات کے ذریعے سے کوفے کا حال معلوم نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حضرت مسلم کو ایک سفیر کو ایک نائب کو بھیجتے ہیں, وہ جا کے وہاں کے سیاسی حالات کو دیکھتا ہے, امام کو رپورٹ کرتا ہے. توجہ رکھیے گا, امام زمانہ آئیں گے تو وہ بھی تشریح حکومت یعنی جو ظاہری حکومت ہے, امام کو نائب چاہیے, امام کو سفیر چاہیے, امام کو وزیر چاہیے, امام کو چاہنے والے چاہیے جو امام کے کاموں کو اس دنیا میں منظم کریں گے. یہ اہل بیت کا شیوا رہا ہے. مولا کائنات کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, امام حسن امام حسین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, باقی ائمہ کو تو یہ ظاہری حکومت نصیب بھی نہیں ہوئی. امام رضا کو کچھ عرصے کے لیے ولی عہد ملی تھی, وہاں پر بھی وہی روش جو مولا کائنات کی ہے, جو امام حسن امام حسین کی وہی روش بعین ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی, اور وہی روش انشاءاللہ میرے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہوگی. ہمیں کی درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو امام کی حکومت آج بھی ہے, یہ امام کی حکومت ولایت تکوینی کے ذریعے سے. اب ولایت تکوینی کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اسی زمانے میں امام کے ابدال اور اوتاد ہیں جو امام کی طرف سے در حقیقت کاموں کو منظم کرتے ہیں. کاموں کو منظم کرتے ہیں, میں صرف اشارہ دے کے گزر رہا ہوں اور تفصیل کے وقت نہیں چونکہ ہم موضوع سے خارج ہو جاؤں گا. اصفہان کا ایک مزدور ہے جو امام زمانہ کی طرف سے مامور تھا, اصفہان کا مزدور جو بوریاں اٹھاتا تھا, جو لوگوں کے ساز و سامان کو اٹھا کر ان کی دکانوں اور گھروں تک پہنچاتا تھا. جناب حجت الاسلام المسلمین مسعود علی جو اسلامی جمہوریہ کے ایک بہت بڑے خطیب اور معتبر ترین خطیب ہیں, میں ان کی زبانی حوالہ دے رہا ہوں. واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہے, اس کو میں پیش کر چکا ہوں کئی موقع پر, میں سنا چکا ہوں, جو حضرت چاہتے ہیں اس کو سرچ کر کے اس کو سن سکتے ہیں. امام زمانہ کی حکومت آج بھی ہے لیکن امام کو تشریعی حکومت کے لیے اپنے یاور و انصار کی ضرورت ہے. اگر یہ یاور و انصار نہ ہو تو امام علی جیسا امام بھی 25 سال گھر میں ایک الگ قسم کے جہاد کو روشن و مشخص کرتا ہے. کہ جو ہم کہتے ہیں کہ صبر کیا خاموش رہے, خاموش نہیں رہے بالمومنین. علی خاموش بیٹھنے والی کوئی ہستی کا نام نہیں ہے. علی در حقیقت خدا حکیم کا وہ علی اور حکیم نمائندہ ہے جس نے ان 25 سالوں میں جہاد کیا ہے. لیکن جہاد کی نوعیت, جہاد کا انداز, جہاد کی روش و اسلوب جدا تھی. مولا کائنات کے جہاد ہے یہ ایک الگ موضوع میں اس میں بارد نہیں ہو رہا. صرف یہ کرنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی تمام زندگی میں یاور و انصار کے نہ ہونے کی وجہ سے اس ظاہری حکومت سے محروم کر دیے گئے. ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, یہاں تک کہ یہ اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک ماجرا آیا ہے, یہ سلسلہ یہاں تک ہے. اور اب امام زمانہ کی جو حکومت ہے وہ میں نے بتایا تشریح لحاظ سے اس وقت نہیں ہے، تکوینی لحاظ سے انشاءاللہ جب میرا اور آپ کا فرزند زہرا یوسف زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور ہم اپنی گنہگار آنکھوں سے ان کے جمال پر نور کا مشاہدہ کریں گے تو انشاءاللہ امید خدا ہمیں وہ منظر دیکھنے اور امام کی حکومت میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانے کی حکومت کیسی ہوگی؟ صرف ایک روایت آپ کو سنا دوں، توجہ رکھیے گا، ایک روایت آپ کو سنا دوں، اور روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ امام زمانہ کی حکومت میں ایک گھنٹہ گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھنٹہ امام زمانہ، اگر آپ کو مجھے ایک گھنٹہ مل جائے کہ میں امام کی حکومت کو درک کر سکوں، توجہ رکھے گا، تو پھر میری پوری ایک لائف میری ایک طرف اور میرے یہ ایک گھنٹہ امام کی. اب یہ ایک گھنٹہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ایک گھنٹہ ویسے ہی سمجھ میں آئے گا جس کی سمجھ میں شب قدر آ جائے. اس لیے کہ کہا کہ جو شب قدر کو درک کر لیتا ہے گویا وہ 1000 سال کی عبادت کو درک کر لیتا ہے. یعنی معصوم حجت خدا کے سائے میں، قرآن و ولایت معصوم کے سائے میں ایک رات 80 سالوں سے، یعنی پوری ایک زندگی سے افضل ہے. اسی طرح ایک معصوم کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنا کہ اس کی حکومت میں ہم زندگی گزارے سانس لیں، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. گرو جو محمد و آل محمد تعالی. اب جب امام آئیں گے تو کیا حکومت ہوگی، اس کو کچھ خد و خال، اور آخر میں عدل انصاف کو کیوں محور بنایا گیا ہے اس سے متعلق اور حالات حاضر سے متعلق کچھ نکات بہت تیزی کے ساتھ اور اجلت کے ساتھ، اور یوں کہوں کہ میرے بولنے میں جو صورت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں زیادہ وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب ڈیلیور کر سکوں. عدل انصاف ہی کو کیوں محور بنایا گیا ہے؟ یملا اللہ به الارض قسطا وجورا، قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، اللہ ان کے ذریعے سے زمین کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے، ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی. اب یہاں پہ پھر اہل تحقیق کے لیے ایک موضوع ہے، قسطاً وعدلا، توجہ رکھیں، قسط پہلے عدل بعد میں، قسط اور عدل میں کیا فرق ہے؟ اب یہ قرآنی موضوع ہے، یہ امام زمانہ سے متعلق موضوع، اس کو کھولنا چاہیے. ایام محرم نزدیک ہیں، یہ ہماری خواران کے لیے ضروری ہے کہ ان گتیوں کو سلجائیں، ان تعبیروں سے، ان اصطلاحوں سے جو اہل بیت نے ہمیں دیے سرسری انداز سے نہ گزریں، یہاں رکیں، توقف کریں، کھوج لگائیں، مشغافی کریں، اور ان الہی تعلیمات کو، ان نورانی تعلیمات کو کہ جو اس 1400 سال کے عرصے میں اہل بیت نے یہ علمی میراث ہمیں عطا کی اور ہمارے علماء و فقہاء و مجتہدین و مبلغین و واعظین نے ہم تک پہنچائی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کا پاس رکھے، اس کا احترام کریں، اس لوگوں تک پہنچائیں. یہ روایت میں تھا یملا وہ خود آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی. یہ عدل و انصاف کیوں ہے؟ ایک، عدل و انصاف، عدل خدا کی سب سے بڑی صفت ہے، توجہ رکھ، عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ عدل. خدا عادل ہے، لہذا ہمارا اصول دین، یعنی وہ دین کے جس پر ہمارا دین جن بنیادوں پر قائم، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عدل ہے، عادل ہے. العدل وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء على غير موضعه. عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف بیان کی گئی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام مناسب و جائز پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے جائز اور حقیقی مقام پر نہ رکھنا، توجہ رکھے گا، یہ عدل ہے. خداوند عالم عدل ہے. اس تمام کائنات میں، اس تمام یونیورس میں، اس تمام نظام شمس میں خداوند عالم نے اس کائنات کی بنیاد عدل کے محور اور آربٹ پر قائم کی. ہر چیز اپنے عدل کے ذریعے سے، خدائی عدل کے ذریعے سے اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مقام میں اپنے اپنے محور مدار میں گردش کر رہی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو, اس کی زندگی بھی کامیاب ہو, اور وہ اس زمانہ غیبت میں امام زمانہ کی ولایت پر قائم ان کا حقیقی منتظر رہے, تو اسے بھی محور عدل پر اپنی زندگی کو برقرار کرنا چاہیے. عرض کروں گا کہ عدل کیا ہے اور کیسے برقرار ہو سکتا ہے, اور یہ تاکید کیوں ہے امام عصر علیہ السلام کے لیے. توحید صدوق صفحہ نمبر 96 میں امام معصوم فرماتے ہیں, اساس الدین العدل, دین کی اساس, دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد عدل ہے, یعنی ہر چیز کو اس کے جائز اور حقیقی مقام پہ رکھنا. پھر فرمایا دوسرا نقطہ اس عدل کے متعلق, انسان کے انفرادی اور ذاتی فضائل میں عدل کی بہت بڑی اہمیت ہے. کہتے ہیں یہ عادل ہیں. عادل کیسے کہا جاتا ہے؟ جو فقہی تعبیر اور تعریف بیان کی گئی ہے, عادل وہ ہے جو گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے, یعنی بار بار انجام نہ دے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عادل ہے. مثلا بادشاہ ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, کھل کر لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, یہ شخص عادل ہے. اس کی شہادت قبول کی جائے کسی بھی اسلامی مہینے. مثلا اگر یہ اور اسی جیسا شخص کہا کہ جناب ہم نے چاند دیکھ لیا, چونکہ یہ گناہ نہیں کرتا, عادل ہے, اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اس کی مزید شرائط ہیں, میں وہ فقہی کتابوں میں درج ہیں, آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. انسان فطرتاً معصوم پیدا ہوتا ہے, بے گناہ پیدا ہوتا ہے, غیر آلودہ پیدا ہوتا ہے. انسان اپنے عمل سے اپنی پاکیزہ فطرت کو آلودہ کرتا ہے, اس معصومیت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے. پھر جب ایام جوانی ہے, اس کے بعد یہ جب بھی ہو جائے, اسے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ میری معصومیت نکل گئی ہے. لہذا اس معصومیت کو جو غیر اکتسابی تھی, جو بچے کے پاس تھی, وہ انسان کی فضیلت شمار نہیں کی جاتی. مثلا اگر کوئی بچہ معصوم ہے, آپ یہ کہ بہت اچھا ہے, معصوم ہے, نہیں. معصوم انسان کی وہ صفت ہے جو عقل و شعور اور گناہ پر طاقت و قدرت و دلچسپی اور لذت رکھنے کے باوجود گناہ کی طرف مائل نہ ہو. ایسے شخص کی یہ عصمت اکتسابی ہے اور یہ قابل تعریف ہے. تین, خود حق کے ساتھ ساتھ عدل کو محور قرار دیا ہے, ہم ردیف اور ہم پلہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہا کہ یہ قول حق ہے, یعنی قول عدل بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات. اس کے بعد آئیے امام زمانہ کی, اب مزید کچھ اور چیزیں تھیں, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, صرف نظر کر رہا ہوں. حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم حضرت قائم آل محمد رضی اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھ سے زمین کو ہر ظلم و ستم سے پاک کرے گا. یہ وہ ید اللہ ہے جو اس روئے زمین پر انشاءاللہ ہمارے زمانے میں ہر ظلم و ستم سے زمین کو پاک کر کے ایسا عادلانہ نظام قائم کرے گا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ وہی دین ہے, کما استخلف الذین من قبلہم, خدا نے وعدہ کیا ہے جیسے پہلے والے لوگوں کو, توجہ رکھیے گا. اور جو رسول اللہ جب تشریف لائے تھے, دین نافذ ہوا تھا, تو خدا نے کہا تھا کہ اے رسول اللہ, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں لیکن آپ پوری دنیا میں شاید دین نافذ نہ کر سکے. ہو الذی ارسل, یہ آیت مختلف تعبیروں کے ساتھ, مختلف یوں کہوں کہ جزی طور, جزی اختلاف کے ساتھ, یعنی الفاظوں کے اختلاف کے ساتھ دو جگہ بیان کی گئی ہے. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا, ودین الحق, دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس دین حق کو ظاہر کرے. یا امام محسنی نے لکھا ہے, ظاہر کرنے سے مراد شوف کرنا نہیں ہے, ظاہر کرنا نہیں ہے. یہاں لیظہرہ, انہیں لیغلبہ, انہیں غالب کرے, جس کو حدیث میں کہا الاسلام یعلو علی علی, اسلام سب سے افضل اور بالا و برتر ہوگا آخری زمانے میں, اس سے بڑھ کر کوئی اور انسٹیٹیوشن, کوئی مکتب, کوئی نظریہ, کوئی مفروضہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. خدا نے کہا کہ آپ اس دین کو مروج ہیں, نافذ کرنے والے ہیں, لیکن اس دین کی فتح اور اس دین کا معراج اور اس دین کی انتہا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ میں ہوگی. ثمرات کیا ہیں اس دین کے جو امام زمانہ کے ہاتھوں سے حکومت بنے گی, اس کے کیا ثمرات ہیں؟ ایک, موت ختم ہو جائے گی زمین کی اور زمین ایک نئی کروٹ لے گی. حتیٰ کہ ابھی میں مختلف اسٹالز کا دورہ کر رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ بارشیں ہوں گی, بے مقصد بارشیں نہیں, نفع بخش بارشیں, سسٹمیٹک بارشیں, آبرو مند بارشیں, بہرہ مندی دینے والی بارشیں جو انسانیت کے لیے, زراعت کے لیے, کاشت و کاشتکاری کے لیے اور ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں. زمین در حقیقت اپنا سینہ کھول دے گی اور معدنیات اور نعمتیں امام کے وجود بابرکت کے ذریعے سے سامنے آئیں گی اور انسانیت خوشحال ہو سکے گی. توجہ رکھے گا, جیسے کہا بحر الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 میں ہے, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہ. خداوند عالم کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ امام کے آنے کے بعد, امام کی حکومت نافذ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. یہاں ظاہری زمین بھی مراد ہے اور وہ زمین بھی مراد ہے کہ جس میں ایمان کی کاشتکاری نہ ہو سکی تھی, جس میں ولایت کی رنگ و بو شامل نہیں تھی, وہ بھی در حقیقت مردہ قلوب رکھنے والے انسان آہستہ آہستہ امام کی حکومت کے سائے میں ایمان کی فصل و خرمن کو اختیار کرتے چلے جائیں گے, ان کی زندگی بوستان ایمان کا شاہکار بن جائے گی. بلکہ درود جی محمد و آل محمد, جس کا ایک ادنا سا نمونہ اور جھلک آپ کو آج کولمبیا اور دوسری یونیورسٹیز میں, امریکہ اور یوں کہوں کہ یورپی معاشرے کی یونیورسٹیز میں ایک جھلک نظر آ رہی ہے. ایک جھلک جو آج نظر آ رہی ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے حالات حاضرہ کے ذیل میں وہ نقطہ پیش کروں گا. لہذا موت کے بعد حیات, یعنی مردگی کے بعد زندگی, حقیقی زندگی کا لطف اور مزہ امام زمانہ کی در حقیقت حکومت کے زمانے میں ہم جو جی رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری زندگی ہے, لیکن جینے کا مزہ نہیں ہے, جینے کا مزہ امام ہی کے ساتھ ہے. توجہ رکھیے گا. دو, یہ روایت پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک گھنٹہ امام زمانہ کی زندگی میں بسر کرنا 70 سال کی بات ہے, سب دل ہے. اور پھر امام کی جو حکومت ہوگی وہ عالمی حکومت ہوگی, انٹرنیشنل گورنمنٹ امام بنائیں گے. توجہ رکھیے گا. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, السلام علیکم یا امام الانس والجن. امام ہیں آپ, قائد اور رہنما اور لیڈر ہیں آپ, خدا کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے. جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں پر امام کی حکومت ہوگی, جہاں جہاں جن ہیں وہاں پر امام کی حکومت ہوگی. لہذا امام کی حکومت عالمی اور عالمگیر ہوگی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اتنا امن و امان اور انصاف ہوگا کہ ایک انتہائی ناتمام بوڑھی عورت مشرق سے مغرب کا سفر کرے گی, اس طولانی مسافت کے دوران کوئی شخص اس کو کوئی گزند اور آفت نہیں پہنچائے گا. یہ جو ہم سنتے ہیں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی گئے, حقیقت ایسا ہی ہے. روایات متعدد ہیں, میں اس پہ وارد نہیں ہو رہا ہوں, ذہن میں آ رہی ہیں لیکن چونکہ فی الحال موضوع سے خارج ہے لہذا ان کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. وہ اس ذیل میں انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے حکومت امام زمان, اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے دلوں کو آمادہ تیار ہونا چاہیے کہ امام آ کر جو حکومت کرے گا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر پانی تھوڑا سا مل جائے ادھر ہمیں کی ضرورت ہے محمد والے محمد پر. چوتھا نقطہ امام زمانہ کی حکومت کا, اقتصادی امن و امان ہوگا, عدل و انصاف ہوگا. امام بسویہ تقسیم کریں گے, برابر برابر تقسیم کریں گے. توجہ رکھیے گا, امام بسویہ تقسیم کریں گے اور کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا,
بلکہ درود بھیجو محمد والے محمد.
جزاک اللہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو مولا علی کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کرے.
ویسے تو سب نے الہامین کے لیے, خاص طور پہ ڈاکٹر فیروز کے لیے دعا تھی. اسبغ بن نباتا امام علی کا ایک بہت ہی کلوز شاگرد اور صحابی اور سچا ساتھی ہم راز ہے یوں کہوں, اور امام کی شہادت آخر تک ان کے اقوال نقل کیے گئے. دیکھا کہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور دیکھا امیر المومنین سر جھکائے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے اور اپنے عصا کو یا اپنی انگلی کو زمین پر مار رہے ہیں. تو اسبغ بن نباتا نے کہا مولا یہ زمین پر آخر کیا وجہ ہے اس کی, کیا خلافت کی رغبت کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے؟ امام نے کہا قسم بخدا علی نے کبھی تمہاری خلافت میں رغبت نہیں کی, بلکہ میں سوچ رہا ہوں اپنے گیارہویں فرزند کے لیے جو وہی مہدی ہوگا. یہ وہی کا لفظ کیا ہے جو آیت میں ذکر کیا گیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ایمان والوں سے وہ مہدی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. امام علی کا قول میں ہی نہیں ہے, میں رد دے رہا ہوں اس سرنامہ کلام کی آیت سے کہ وعد اللہ الذین آمنوا, اس جو وعدہ کیا امام علی کہہ رہے ہیں وہی مہدی ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ وہ ظلم جور سے بھری ہوگی, یعنی وہی عدل و انصاف جس کا وعدہ کیا گیا. اب آئیے کہ یہ جو محوریت ہے عدل کی کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا کہ وہ آ کے نماز کا حکم دے دیں گے, وہ آ کے روزے کا حکم دے دیں گے, مطلب خواتین سے کہیں گے کہ آپ مثلا آپ اسکارف کر لیں یا موزے پہن لیں, یا مثلا نوجوان سے کہے گا کہ اپنے موبائل ٹھیک کر لو یا اپنی نگاہیں کنٹرول کر لو, یہ سب فطری ہے کام. یہ محوریت یا لوگوں سے کہے گا مثلا امام حسین کے نام پہ مجلس بابا کرو یا مثلا نعرہ حیدری لگا لو, محوریت کس چیز کو حاصل ہے؟ یقینی یہ جو کچھ بھی میں نے بھیجیں گے دین کے احکام ہیں, اس میں سے کسی سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, کسی کو پسے پوچھ نکالا نہیں جا سکتا, کسی بھی ایک اسلامی حکم کو میں کہوں گی یہ غیر ضروری ہے, لازمی نہیں ہے, لازم و اجتباع نہیں ہے, اس دور میں ضروری نہیں ہے, میرا ایمان کامل نہیں ہے. لیکن محوریت کیوں عدل و انصاف کو دی جا رہی ہے یہ سوال ہے. لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے میں امام زمانے کی حکومت کی کچھ اور یوں کہوں کہ صفات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. سب سے پہلی چیز جو امام زمانہ کی حکومت میں سامنے آئے گی وہ ہے معرفت کا کمال, رشد عقلی, عقل رشد کر جائے گی, عقل اتنی شارپ ہو جائے گی کہ اس کو شاید بہت ساری چیزوں کے لیے کتاب کھولنے کی ضرورت نہ ہو. العقل وہ جو ہے اس کی جو عقل ہوگی وہ اسے اندر سے انڈیگیٹ کرے گی, اس کو بتائے گی, اس کو سمجھائے گی, اس کو متوجہ کرے گی, جس کو کہا کہ کلما حکم العقل حکم الشارع, جو عقل حکومت کرتی ہے شریعت بھی اسے حکم دیتی. اب یہ قاعدہ فقہی ہے, میں اس میں وارد نہیں ہوتا, لیکن یہ اس کی معراج کہاں سامنے آئے گی, اس کی معراج ہمیں امام زمانہ کے سامنے آئے گی کہ لوگوں کی عقول اور عقلیں اتنی ترقی کر جائیں گی خود بخود آٹومیٹکلی, وہ جب امام کی حکومت دیکھیں گے تو وہ ڈھلنا شروع ہو جائیں گے یا ڈھالنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو امام زمانہ کی حکومت کے سائے میں. توجہ, وہ قالب مہدوی, وہ حکومت مہدوی کے قالب اس میں ڈھالنا شروع کر دیں گے. جس کی ایک مثال میں پھر کہوں کہ آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اعلیٰ حضرہ چونکہ آخری نقطہ ہے اس میں عرض کروں گا میں, رشد عقلی یعنی عقل اتنی رشد کر جائے گی کہ خود بخود لوگ متوجہ ہوتے چلے جائیں گے. دو, اس کو بھی ڈسکس کر چکا ہوں, صرف ہیڈنگ وائز میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. امام کی جو حاکمیت ہوگی حاکمیت جہانی ہوگی, یعنی عالمگیر حکومت ہوگی, دنیا کے تمام علاقوں اور خطوں پر آپ کی حکومت ہوگی. تیسرا یہ کہ آپ آ کر اسلام کو زندہ کریں گے, تعز بہ الاسلام و اہلہ, اسلام کا احیاء ہوگا, عزت ہوگی, سربلندی ہوگی, اسلام کا حقیقی چہرہ روشناس کرائیں گے. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام
تیس راتوں کے آفیشیل وزٹ پر جاتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے، تیس راتوں کا آفیشیل وزٹ انویٹیشن، دس راتیں ایڈیشن کی گئی، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وتممنا بحجر، تیس راتوں کا انویٹیشن تھا، دس راتیں ایڈ کی گئی، واپس آئے تو توحید بدل ڈالی، سامری صفت افراد نے، چالیس راتوں میں 1400 سال میں کتنے سامری آئے ہوں گے؟ اور یہ سامری ایک نہیں ہے، یہ میڈیا سامری ہے، یہ استکبار سامری ہے، یہ طاغوت سامری ہے، بہت وقت انسان کا نفس بھی سامری بن جاتا ہے، توجہ رکھے گا، جھوٹے مفروضات، جھوٹے نظریات، انسٹیٹیوشن، حتی مدرسے، یہ سب سامری بن جائیں گے ان میں سے. آج آپ کو ایسے مدرسے ملیں گے، آج آپ کو ایسے ٹوپی اور شیروانی والے ملیں گے، آج آپ کو ایسے صاحب ماما ملیں گے، اور تو اور آپ کو ایسے جعلی مجتہد اور جعلی ولی فقی ملیں گے جو بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اسرائیل کی حمایت کی بات کرتے ہیں. توجہ رکھے گا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی در انحراف ہے، یہ وہ سامری سامریت ہے کہ جو مختلف لباسوں میں سامنے آئے گی. امامہ بڑا معتبر تھا، اب امامے کے مقابلے میں امامہ، مدرسہ اور حوض علمیہ بڑا معتبر تھا، اس کے مقابلے میں ایک اور سامری مدرسہ، سامری ملا، سامری مولوی، سامری عالم دین، سامری آیت اللہ. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جانیں، دیکھیں، پرکھیں، تولے کہ کون ہمیں امام زمانے کی طرف بلا رہا ہے، کون ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہمیں کہہ رہے کہ آپ فلاں برگر کھا لیں، فلاں وہ کھا لیں، خوب یہ سامریت ہے. سامریت کے سینگ اور دم نہیں ہوتے، سامریت اپنے الفاظ سے، سامری صفت افراد، ان کے نظریات، ان کے مدرسے، ان کے امامے، ان کے انسٹیٹیوشن اپنے الفاظ اور اپنی حرکات و سکنات سے پہچانے جاتے ہیں. لہذا 1400 سال میں کتنے لوگوں نے تبدیل کر دیا دین کو کہ جب امام آئیں گے تو کہیں گے مولا یہ کون سا دین لے کے آ گئے. آپ کو یاد ہوگا 79 میں جب امام خون کے انقلاب آیا تھا تو جو بزرگ افراد ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں پڑھا. بھائی آپ نے نہیں سنا تو آپ کا نہ سننا اور نہ پڑھنا اور توجہ نہ کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. امام جب آئیں گے بدرجہ اولا لوگ یہ کہیں گے کہ مولا یہ کہاں سے لے کے آ گئے. اسلام کا حقیقی احیاء ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ ان فقہا سے جڑے رہو جو اس دور میں تمہیں حقیقی اسلام کی طرف بنائے تاکہ تمہاری پریکٹس رہے کہ تم اصل اسلام سے، دینی اسلام سے، محمدی اسلام سے، علوی اسلام سے، ولایت کے اسلام سے جڑے رہو. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی، عدل اتنا پھیل جائے گا، اتنا زبان زد خاص و عام ہو جائے گا کہ روایت میں ہے کہ ایک مومن اپنے برادر مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے رقم نکال لے گا. توجہ رکھیے گا، رقم نکال لے گا. کیا ہوگا؟ نہ جس کی جیب میں ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ پوچھے گا، اور نہ جو جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال رہا ہے وہ حد سے تجاوز کرے گا. یہ آخری زمانے میں بتایا گیا ہے. اس کا ایک نمونہ کیا آپ کو ہمارے اسلامی معاشرے میں نظر آتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ کو بعض اوقات یورپی معاشرے میں نظر آتا ہے. توجہ رکھے گا. اب دامت گزائش نہیں کہ میں اس کی مثالیں دوں، پھر آپ مجھ پہ اعتراض کریں مولانا آپ یورپ کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. بعض اوقات میں یورپی معاشرے کی مثالیں دے رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قانون کی پابندی کرتے ہیں. وہ قانون کیسے ہی کیوں نہ ہو، آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں ایک ناقص قانون ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس قانون پہ عمل نہ کرنا، اس ناقص قانون پہ بھی عمل نہ کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ وہ نقصانات آپ کے دامن گیر ہوں جو اس عدم الاتباع قانون کی صورت میں آپ کے دامنی ہوں گے. یعنی آپ یہ قانون نہ ہو جس کی جو مرضی آئے کرے کرے. ایک وقت ناقص قانون ہے، نہیں، اس سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں حاصل کیجئے، توجہ کیجئے گا. وہاں پہ قانون ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. اب اس میں بحث ہے، اس میں آرگیومنٹ ہے میرے مثبت بھی منفی بھی میں اس کو واضح نہیں کروں گا کہ مثلا وہ کیا ہے. آخر وہ قانون جو ہے وہ کیمرے کا قانون ہے یا واقعی لوگوں کی دلوں میں بھی قانون کا احترام موجود ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میرے لیے قانون کا احترام موجود ہے, توجہ رکھے گا. تو عدل اتنا بڑھ جائے گا کہ مومن مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا. یعنی وہ پوچھے گا نہیں کتنے نکالے, نہ وہ اپنے حق سے تجاوز کرے گا. یہ عدالت چند اس کی قسمیں ہیں. اجتماعی عدالت معاشرتی عدالت نہیں, معاشرتی عدالت اور ہے, اجتماعی عدالت اور ہے. جیسے کہ آیت اللہ جواد عاملی مفسر بزرگ قرآن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زندگی جمعی ہوتی ہے اور ایک زندگی اجتماعی ہوتی ہے. بس ہم سب یہاں موجود ہیں, یہ جمعی زندگی ہے. کیا یہ اجتماعی زندگی ہے؟ جی یہ اجتماعی زندگی بھی ہو سکتی جب ہم در حقیقت جمع ہو کر ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی مدد کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا دنیا کی زندگی جمعی بھی ہے اجتماعی بھی ہے, لیکن آخرت کی زندگی اجتماعی نہیں ہے, جمعی زندگی ہے. کہ وہاں پر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر بھاگ رہے ہوں گے, فرار کر رہے ہوں گے, لیکن کیا ہے کہ وہاں پر جمعی تو ہوں گے, جمع تو ہوں گے لیکن اجتماعی نہیں. یہاں ہم جمع ہیں, ہم اسے اجتماعی بنا سکتے ہیں. تو امام کی جو حکومت کی جو عدالت ہوگی وہ اجتماعی ہوگی. یعنی ہر شخص کو, ہر فرد کو, ہر گروہ کو, ہر نظریے کو اس کا حق دیا جائے گا. ایک ثقافتی عدل و انصاف ہوگا, ثقافت عدل و انصاف, کلچرل جو کہوں کہ عدل و انصاف فراہم کیا جائے گا. اب یہ خود ایک بحث ہے جو ہمارا جو کہوں کہ غرفہ ہے دشمن شناسی کا, اس میں تھیم یہی ہے کہ دشمن اس سافٹ وار کے ذریعے سے دشمن شناسی ضروری ہے کہ دشمن کیا وار کر رہا ہے, دشمن کہاں سے وار کر رہا ہے, اور قرآن اور اہل بیت نے ہمارے سامنے کیا راہ رکھی ہے. آپ کو ہر خیمہ کوئی نہ کوئی راہ دکھا رہا ہے, آپ کو ہر خیمہ کچھ نہ کچھ راہ حل بتا رہا ہے. ہر خیمہ اور ہر اسٹال جہاں پر مختلف بہنیں اور بھائی موجود ہیں, بچے موجود ہیں, یہ آپ کو راہ حل بتا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, سب سے بہترین راہ حل کون سا ہے؟ جو قرآن اہل بیت دے رہا ہے, سافٹ وار, دشمن کو پہچانے. لہذا اس وقت کلچر کے ذریعے سے جو وار لڑی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک وار ہے, جسے آج سے 15 سال 20 سال پہلے آیت اللہ خامنہ ای نائب امام نے بیان کیا تھا کہ توجہ چاہیے اور ہم سب کی ذمہ داری کے سے توجہ کریں کہ سافٹ وار کیا ہوتی ہے اور کیسے لڑی جاتی ہے. سنتے تو سب ہیں, کلپس میں سن لیتے, لیکن کیا ہم تیار ہیں سافٹ وار کے لیے؟ اقتصادی عدل و انصاف ہوگا, سیاسی عدل و انصاف ہوگا. اب یہ پوری الگ الگ بحثیں ہیں, میں اس پہ وارد نہیں ہو رہا, میں صرف ہیڈنگز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امن و امان ہوگا, یہ امن و امان فردی ہوگا, اجتماعی ہوگا, قضائی ہوگا. یہ محوریت, اب آتا ہوں اس سوال کی طرف, یہ محوریت جو عدل و انصاف کو دی گئی ہے امام زمانہ کی حکومت میں کہ یملا الارض قسطا وعدلا, عدل و انصاف سے بھر دیں گے. عدل و انصاف محور اور مرکزی نقطہ نگاہ ہے, یہ عاقلانہ چیز ہے. ایک عقلانیت اس کی تائید کرتی ہے, دو تین فطری ہے, چار ہمیں پسند ہے, ماورائے زمان و مکان ہے. اب میں جو ہے نکات کے نمبرز نہیں بتا رہا کہ ایک دو تین کے بعد اب آپ خود من لگا لیے گا. فطری ہے, ہمیں پسند ہے, سب پسند کرتے ہیں. زمان و مکان سے ماورا, ہر دور میں, حتیٰ کہ قابل و حابیل کی جب جنگ ہوئی اور قابل حابیل کو مار دیا اور جب اپنے بھائی کا جنازہ دفن نہ کر سکا, عدل کے تقاضے پورے نہ کر سکا, اور ایک قوا جب خدا نے بھیجا اور اس نے دکھایا کہ کس طرح قبر کھودی جائے تو افسوس کرتا ہے, تو ادھر رکھیے گا. وہاں پر بھی قابل انصاف کیے نہ ہونے کی وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ مجھ میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ عدل کروں اور اس کو مثلا اس کے جسد خاکی کو چھپا سکوں. لہذا یہ عالمگیر ہے اس زمانے سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قیامت تک یہ تمام افراد فطری ہے, ہمیں پسند ہے, عالم مکان و زمان سے ماورا ہے. اب آئیے, یہ جو محوریت ہے عدل و انصاف کی, یہ کیوں ہے, یہ بار بار کیوں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں
پریکٹس کرائی جا رہی ہے امام زمانہ کے زمانی اور حکومت کے لیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو. گڈنگ بہت ہو چکی, غفلت بہت ہو چکی, نیند بہت ہو چکی, عیاشی اور یوں کہوں شبابی اور کبابی بہت ہو چکی, اب بیدار ہو جاؤ, اب آگاہ ہو جاؤ. اب جو ہے وہ آخری زمانے کے علائم اور علامتیں در حقیقت بہت نزدیک ہیں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے امام زمانہ سے متعلق کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا, کیسا ہوگا, مختلف لوگ سوال کرتے تھے. تو ایک بہت ہی خوبصورت, دقیق, ظریف اور عمیق جملہ آپ نے فرمایا. انہوں نے کہا یہ دعا نہ کرو کہ امام کا صرف ظہور ہو جائے, صرف توجہ رکھیے گا, امام کا صرف ظہور ہو جائے, بلکہ یہ دعا کرو کہ جب امام کا ظہور ہو تو تم ایمان کی دولت کے ساتھ راہ ولایت پر ثابت قدم ہو. یہ دعا بہت ضروری ہے کہ میں اس دجالی سسٹم کا, اس دجالی میڈیا کا, اس دجالی سوشل میڈیا کا لقمہ نہ بنوں, اترنے والا نہ بنوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے میں بہتا چلا جاؤں, گم ہوتا چلا جاؤں, اپنی حقیقت و ہویت اور شناخت و تشخص کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں. لہذا انہوں نے کہا کہ امام کا ظہور ہو, تمہیں پریکٹس کرنی کے ثابت قدم رہنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, چھٹے امام نے دی تھی دعا, کس زمانے کے لیے؟ اس زمانے کے لیے. آج کے منتظمین, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دینا, راہ ولایت پر. اور کہا کہ جو شخص ہماری ولایت پر ثابت قدم رہتا ہے خدا اسے در حق بدر و احد کے ہزاروں شہداء کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. میں درود دیجیے محمد. یعنی ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے, بیدار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, وہ جو امام آنے والا ہے وہ تمہیں اپنی ٹریک پہ چلائے گا, وہ تمہاری ٹریک پہ چلنے والا نہیں ہے. علی کو بھی اپنی ٹریک پہ چلانے والے, دعوت دینے والے بہت سے ایڈوائزر تھے, مولا علی یہ کر لیجئے, مولا علی وہ کر لیجئے. یعنی علی اپنے خدائی ٹریک سے, راہ الہی سے ایک لمحے کے لیے انچ بھر, انچ کو بھی اگر آپ جیسے سیکنڈ کے سب سیکنڈ اور ہزار سیکنڈ ہو جاتے ہیں, انچز کو بھی ملی انچز میں تقسیم کر لیجئے, اتنا بھی علی راہ خدا کے مخالف جانے والا نہیں. کہا کہ اگر علی کو ہفت اقلیم کی دولت دی جائے اور علی سے کہا جائے کہ اے علی, چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے نصف لے لو, علی ڈسٹریکٹ ہونے والا نہیں, نعوذ باللہ. علی تمہیں اپنی راہ پہ چلانے والا ہے. اس کو جو فرزند مہدی آئے گا, ہم اسے دعوت نہیں دیں گے مولا آئیے ہم آپ کو سیاست بتاتے ہیں, جیسے کہ آج لوگ ایڈوائزر بنے گھوم رہے ہیں ولی فقیہ کو ایڈوائز دینے کے لیے اور علماء کو. یہ انشاءاللہ تھوک کی دکان امام کے زمانے میں بھی ہوگی, لیکن وہ در حقیقت تمہیں اپنی ٹریک پہ چلانے والا ہے, تم اس کی ٹریک پہ, وہ تمہیں اپنی ٹریک پہ چلانے والا ہے, وہ راہ راست کی طرف دعوت دینے والا ہے, نہیں کہ ہم ان کو دعوت دینا. اعوذ باللہ. لہذا ہمیں متوجہ ہونا, یہ خیمہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے مہدوی فکر کا کہ ہم یہاں سے اٹھے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنی زندگی کو مہدوی اصول اور خطوط پر استوار کریں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. لہذا ہماری کوشش یہ عدل و انصاف پر, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہماری تعلیم, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہماری انجمنیں, ہمارا گریہ, ہمارا ماتم, ہماری مجالس, ہمارے جلوس, ہماری عزاداری, ہمارے رمضان, ہماری افطاریاں, ہماری دعوتیں, ہماری شادیاں, ہماری اموات, ہمارے چیلوں, ہماری برسیاں, زندگی کا جو شعبہ ہو سکتا ہے, عدل و انصاف پر کوشش کریں. یہ مہدوی خیمہ, یہ امام زمانہ خیمہ, یہ نقطہ آغاز ہے. یہ آپ کو ایک تھیم فکر دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو استوار کریں اور آہستہ آہستہ دنیا بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا لاہور شہر میں ایک آسما جہانگیر ایڈوکیٹ گزری ہے جس نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے. میں ان کے بہت سے مفروضوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن پہلا اس نے کہی کہ اچھی باتیں بھی کی, حقوق نسواں کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں تھیں اور دوسرے مسائل میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن آسما جہانگیر بہرحال ایک آواز تھی, ایک شخصیت تھی جس نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھائی. ان کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا جاتا ہے جہاں پہ چیئرمین سبھی کو بلایا جاتا ہے. دو نوجوان اعتراض کرتے ہیں, علی رضا اور علی عبداللہ. توجہ رکھیے گا, آپ نے سب نے دیکھا. میں یہاں سے امام مہدی کے, وہ امام مہدی جس کا تصور شیعہ سنی میں موجود ہے, وہ نجات دہندہ جس کا تصور ہر مکتب دین و درہم میں موجود ہے, اس مہدی کے خیمے سے میں تمام اپنے سننے والوں کو جہاں تک آواز جائے گی ان دونوں نوجوانوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, شاباش دیتا ہوں کہ تم نے حق کا کردار ادا کر کے در حقیقت ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اے علی عبداللہ اور اے علی رضا, یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو بھاشن دے رہے ہو جرمن کے سفیر, یہ جو تم منہ سے فائر کر رہے ہو انسانی حقوق کے, علم برداری کے لیے, آسما جہانگیر کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے, تم اپنی یونیورسٹیز میں, تم اپنے ملک میں در حقیقت اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظالم اور اس پر آواز اٹھانے والے اپنے ہی شہریوں پر قدغن لگا دو, پابندی لگا دو, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اور تم اس بلاک کے ساتھ کھڑے ہو جو اسرائیل کے ساتھ دے رہے, اس تمام 37,000-36,000 افراد کی مظلومانہ بربریت والی شہادت بہیمانہ قتل پر اور جینوسائیڈ پر. تو وہ چیختا کہتا ہے کہ یہ شاؤٹ نہ کرو, یہ چیخو نہیں, یہ بے ادبی ہے, بات کرنی میرے سامنے. اچھا آپ ہمیں پڑھائیں گے جرمن کے ضمیر, یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, یہ ہمیں پڑھائیں گے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں, ادب آداب کیا ہوتے ہیں؟ تمہاری زبان اس وقت کیوں کٹ جاتی ہے؟ کیوں تم در حقیقت بڑی طاقتوں کے سامنے, جب کسی امریکی سفیر کے سامنے یا برطانیہ کے سفیر کے سامنے یا کسی انٹرنیشنل فورم پر کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے, جب کوئی رپورٹر کھڑا ہوتا ہے, کوئی معترض کھڑا ہوتا ہے, کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اور فلسطین کے حق میں نعرے لگاتا ہے اور کہتا ہے فری فلسطین, فری فلسطین, اور یہ جرم و ستم جو تم نے روا رکھا اس کو بند کرو, وہاں تم نہیں کہتے شاؤٹ ہے, یہ بدتمیزی ہے, آؤ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں, آؤ بیٹھ کے تعلقات اور مذاکرات کرتے ہیں. یہ کولمبیا یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں جو نعرے لگ رہے ہیں, وہاں تو تم نے کبھی نہیں کہا, وہاں تو تم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ شاؤٹ نہ کرو, نعرے لگاؤ, آؤ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. لہذا ہمارا مطالبہ ہے, اور جو اس مطالبے سے متفق ہے وہ در حقیقت نعرے تکبیر کے ساتھ در حقیقت میری تائید کرے گا کہ اس جرمن سفیر کو کہ جو سفارتی آداب سے بالاتر ہو کر حقوق و دستور پاکستان کی خلاف ورزی کر کے مظلوموں کے خون کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے, اس جرمن سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے. لہذا جو اس میں متفق ہو وہ نعرہ لگا سکتا ہے ان کو بالکل یہ آ جا کے ہمیں سکھا رہے ہیں. ایک اسی آئی بی کے رانچی کا واقعہ ہے, جب کوکو کولا کمپنی کا ایڈورٹائزر آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے ہم آپ کو جابس دیں گے, آپ کی یہی آئی بی اے کے بچے اور بچیاں خاموش واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, وہ اپنا منہ دیکھتے رہ جاتا ہے, بیدار ہو رہے ہیں لوگ, ضمیر بیدار ہو رہا ہے. توجہ رکھے گا. اور آج انتہائی ایک اہم خبر میں نے اسلام ٹائمز میں پڑھی, کراچی یونیورسٹی دنیا کی وہ واحد اور پہلی یونیورسٹی ہے کہ جہاں کے اساتذہ نے 210 تقریباً اساتذہ نے ایک یادداشت پیش کی ہے, اور جو کچھ امریکی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس کی کھل کر مذمت کی ہے. میں کراچی یونیورسٹی کے اس جرت مندانہ اقدام کی تائید کرتا ہوں, انہیں شاباش دیتا ہوں. اور آخری نقطہ عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں, معذرت چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ بیداریاں پیدا ہو گئی ہیں, یہ جو آپ کو یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کیمپ لگائے ہوئے سردی کے عالم میں وہ نظر آ رہے ہیں, موسمی تغیرات کے باوجود وہ اپنی کلاسوں کو بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ در حقیقت کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو ڈالر مل رہے ہیں؟ ان کو عیاشیوں کے کوئی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں؟ یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جابز دیں گے؟ نہیں, انسانیت کے لیے. یاد رکھیے گا, انسانیت کے لیے. یہ بیداری جو امام زمانے کی ضروری ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, جس کو آیت اللہ حسن زادہ عملی نے کہا تھا کہ ظہور صغرا کا آغاز اسلامی انقلاب سے ہو چکا ہے, ظہور کبرا باقی ہے, یعنی جب امام تشریف لائیں گے. اور یہ جو ہلچل نظر آ رہی ہے, یہ جو آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, عرب اسپرنگ ہو یا یونیورسٹی اسپرنگ ہو یا جو کچھ بھی ہے, یہ سب در حقیقت میری امام کی آمد کے علامات ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ علامات ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سب جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. وہاں پہ کیا ہے, شیعہ, ایران کے شیعہ اپنا حصہ ڈال چکے ہیں, 8 سالہ جنگ کی 40-45 سالوں سے لڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ امریکہ ڈرون بناتا ہے. آج سے 8 سال پہلے وہ ایسا ڈرون جو کہتے تھے ایسا ڈرون ویسا ڈرون, انہوں نے کہا ہم اتار کے دکھا دیں گے ٹیکنالوجی. اور ابھی آپ نے ایران کا جو اسرائیل پہ حملہ تھا اس کی ٹیکنالوجی دیکھ لی. اور معذرت کے ساتھ ایک باڈی عامیانہ عورتوں کی میاں مر جاتی ہے, وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور سیاسی مبصرین, فوجی ماہرین در اس حملے کو اور اس کی افادیت کو اور اس کے تمام زاویوں کو بیان کر رہے ہیں, یہ میرا موضوع فی الحال نہیں ہے. آئیے کہ یہ جو بیداری ہے اس میں شیعہ اپنا, بحرین کا شیعہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے, یمن کا اپنا, حزب اللہ اپنی, حشد الشعبی اپنی, عراقی عوام اپنے, افغانستان شیعہ اپنے, حتیٰ کہ ایک ایسا خطہ کہ جس کے بارے میں تصور نہیں تھا, ابراہیم زگزگی کا نائجیریا, وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. مختلف پاکستان میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جتنا ہم راہ ولایت سے نزدیک ہوں گے ہم در حقیقت کامیاب ہوں گے. سنی بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اخوان المسلمین کے سنی ہوں یا پاکستان کی کچھ اسلامی تحریکوں, میں سب کی تائید نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ حضرت ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ لے کے آئے تھے, جہاد اسلامی لے کے آئے تھے امریکہ کے خلاف, روس کے خلاف امریکی ڈالروں سے, لہذا ایسے اسلام کو تو خود عابد اسلام مسلم کا ایسے اسلام کی فاتحہ پڑھ دو, ایسا کوئی بھی اسلام وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے. لہذا یہ جو اسلام ہے یہ حقیقت کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور اس کے مد مقابل وہ سامریت کا اسلام, جعلی اسلام, میک اپ شدہ اسلام مسلم برابر پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا. امامہ پوش افراد آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, یہی دور فتن ہے, یہی فتنوں کا دور ہے. اور آپ کو مشقت کرنا ہے کہ آئیے یہ امامہ سر رکھنے والا یہ حق پر ہے یا کوئی اور حق پر ہے, یہ ہے فتنے کا دور, یہ بیداری آ چکی ہے. سنی اپنے حصے کا, حماس اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. اب آئیے دنیا کی سب سے بڑی اکثریت ہماری مسیحی برادری کی اکثریت ہے, ان کی چھلنی, ان کا امتحان کیا ہے, انسانیت, انسانیت ان کا امتحان ہے. یہ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان انسانیت کی تذلیل, رہانت اور قتل پر آج سراپا احتجاج ہیں, سراپا احتجاج ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو آگے چل کر امام عصر کی دعوت پر لبیک کہیں گے. یہ ان کا طرز عمل, ان کا طرز تفکر, ان کی موومنٹ, ان کی تحریک یہ بتا رہی ہے کہ یہ آگے آ کے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہر حال دست ثابت ہوں گے. یہ بیداری یہ بتا رہی ہے, ان میں سے مسٹر ایکس وائی زیڈ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, اس تحریک اس فکر کو کہہ رہا ہوں میں, یہ بیداری جو پیدا ہو رہی ہے. لہذا یہ بیداری آپ دیکھیں کہ جتنا قتل عام کیا جا رہا ہے یہ بیداری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا کیوں اس کو ظلمت کے ساتھ جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, کیوں اس کو زبردستی دبایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ یونیورسٹیز ہیں, جیسے بیوروکریٹ سے کرتے ہیں, سیاستدان تک بھی پاتے ہیں, یہ انہی کی اولادیں اور یہ آج انہی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. لہذا یہ بیداری شروع ہو چکی ہے, جس کو دبانے کے لیے وہ امریکہ چیمپئن اور یورپ کے چیمپئن جو انسانی حقوق پر بلندبردار ہے, آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ بیداری پیدا ہوگی, اور یہ بیداری آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے, اپنی اولاد تک پہنچانی ہے, اپنے عزیز اقارب تک پہنچانی ہے, تاکہ ہم بیدار اور تیار ہو سکیں.